الحمد لله ملك الدنيا القوي السلطان الحنان المنان نحمده حمدا ونشكره شكرا في السر والإعلان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب واللسان نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث إلى آخر الزمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الميزان أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وقال تعالى في موضع آخر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله العظيم معزز السامعين الكرام علماء الإسلام خواتين الإسلام ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوتے ہیں جمع ہونے کا مقصد تربیتی اور اسلامی پہلو سے اپنے انفس و اعصاب میں تدبر کرنا غور کرنا کہ آیا جو کلمات سنائے جا رہے ہیں تعلیمات کے عنوان سے اس کے مطابق ہماری زندگیوں میں عملی پہلو پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں. ایک ہوتا ہے علم, دوسرے ہوتا ہے عمل, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. علمی میدان میں معلومات بہت ہو جائیں تو آدمی اس اعتبار سے قابل نہیں کہلاتا جو عملی میدان میں ہوتا ہے. عملی میدان میں کبھی کبھی علم نہیں ہوتا لیکن آدمی کی محنت اور اعمال شاقہ انسان کو اتنا تجربہ دیتے ہیں کہ اس سے اہل علم بھی کبھی کبھی استفادہ کرنے پر مجبور ہو جاتے. دراصل علم صرف سننے کے حد تک اگر محدود ہو جائے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں, ایک آدمی کا اشتیاق, دوسرے لذت. کسی سے آپ پوچھیں گے کہ صاحب آپ کیا چاہتے ہیں, وہ کہے گا کہ میں جاننا چاہتا ہوں. ایک کا اشتیاق ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سنتا ضرور ہے لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ صاحب کہاں گئے تھے, وہ کہے گا کہ فلاں جگہ گیا تھا, کیا ملا اور بڑا مزہ آیا, بات سنی بڑا مزہ آیا. تو اس کو کہتے ہیں لذت. ایک ہوتا ہے اشتیاق اور ایک ہوتا ہے لذت. اشتیاق کو پیدا کرنا چاہیے محمودات میں سے ہیں اور لذت آنی چاہیے, یہ بھی محمودات میں سے ہیں لیکن یہ مطلوب نہیں اور نہ یہ مقصود ہے. علم سے مطلوب زندگی میں عمل ہے اور عمل سے مقصود پروردگار عالم کی رضا ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھنا آپ کے حوالے, حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری. علم کی دو قسمیں میں نے عرض کی, ایک یہ ہے کہ آدمی صرف جاننے کی حد تک علم لیتا ہے, صرف جان لینے سے زندگی بنا نہیں کرتی, اور دوسرے یہ ہے کہ لذت کے لیے حاصل کرتا ہے تو لذت سے دنیا اور آخرت نہیں سنورتی. دنیا ہی میں اگر مزہ پا لے. بڑی عجیب بات ذہن میں آ رہی ہے. ایک مرتبہ ہم نے بہت ساری باتوں کے متعلق اپنے شہر سے تذکرہ کیا تھا. لذات اور احوال یہ ہمارے سلسلے کی تعلیمات میں کچھ مصطلحات اصطلاحات ہیں. لذات اور احوال کے بابت ہم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا شہر سے کہ صاحب لذت کیا ہوتی ہے. کسی چیز میں آدمی کا دل جم جائے اور مستقل اس میں آدمی اپنی آنکھ کو لگا دے, لیکن اس وقت پتہ نہیں اللہ نے کیا حال غالب فرما دیا تھا. بڑی عجیب غصے کی بات ہمیں سمجھا دی. اگر ذکر کرو گے لذت کے لیے تو شرک ہے, کیونکہ لذت اللہ نہیں غیر اللہ ہے. تو اگر علم حاصل کرو گے لذت کے لیے, لذت جو ہے وہ غیر اللہ ہے, تو غیر اللہ کو مقصود بنانے کی وجہ سے شرک ٹھہرے گا. اگر زندگی میں کچھ اعمال صالحہ کرتے ہو لذت آ جائے عمل میں, یہ الگ بات ہے, یہ پروردگار عالم کی جانب سے خصوصی انعام ہے, اکرام ہے, تاکہ آپ کا دل اس میں لگ جائے اور اس ذریعے سے آپ اپنے مقصود تک آسانی سے پہنچ جائیں. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل شروع تو کرتا ہے, لیکن عمل شروع کرنے کے بعد اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے. بسا اوقات میں ہوتا ہے, اکثر و بیشتر سننے میں آیا کبھی کبھی بات ساتھیوں سے, برات کی رات کو موقع مل گیا, قدر میں موقع نصیب ہو گیا, رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا موقع نصیب ہو گیا, صاحب ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں لیکن طبیعت بور ہو جاتی ہے. قرآن سے بھی طبیعت سے بھی بور ہو سکتی ہے. بور ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مزہ نہیں آ رہا. اگر مزہ آئے گا تو آدمی پڑھتا رہے گا, پڑھتا رہے گا, پڑھتا رہے گا. فرمایا کہ لذت بھی ان میں پیش آنے والے حالات میں سے حال ہے. حال سے گزر جاؤ, حال کو عمل میں لاؤ, حال سے گزر جاؤ, مقصود کو باجا ہو گیا. مقصود کیا ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کی رضا, حق تعالیٰ کی خوشنودی, حق تعالیٰ کی ذات بابرکت کی انوارات اور تجلیات, دنیا کے اندر حق تعالیٰ کی خصوصی توجہ اور کرم فرمائی, اور آخرت میں حق تعالیٰ کی رؤیت مبارکہ. یہ چیزیں انسان کو مقصود بننا چاہیے. مقصود اگر لذات بن جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں اللہ یہ پوچھ لے کہ تو نے ذکر تو میرا کیا تھا لیکن لذت کے لیے کیا تھا, تو سو میں دنیا میں لذت دے چکا, اب اس کے بدلے میں یہاں کیا رکھا ہے. تو لذت ہمارے مقصودات میں سے نہیں, صفات محمودہ میں سے, ذکر ہو, نمازیں ہوں, تلاوت ہو, یا اس کے علاوہ دعائیں ہوں, یا اس کے علاوہ دیگر اعمال صالحہ ہوں. اعمال صالحہ پہ چلنا چاہیے, لیکن اس کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں, یہ جو عمل کر رہے ہیں, اس سے مقصود کیا ہے, اس کا منتہا کیا ہے, اس سے چاہا کیا جا رہا ہے, اس سے ہماری زندگیوں میں کس چیز کو لانا ہے. تو انسان کو درپیش دو چیزیں ہیں یا دو دشمن ہیں. ایمان میں پیش آنے والا پہلا دشمن شیطان, اور دوسرا دشمن نفس عمارہ. ایسے ہی اعمال صالحہ میں دو دشمنوں کا مقابلہ ہے, ایک شیطان سے, دوسرے نفس سے. شیطان سے دشمنی کس حد تک ہوتی؟ دشمنی کی ایک لمٹ ہوتی, اور اس دشمنی میں اگر انسان استقلال مزاجی کا ثبوت دے تو شیطان پر بھاری پڑ جاتا ہے. چاہیے ضبط ویسا, ایمان اگر ویسا ہو تو ہرانا مشکل نہیں ہے اگر سامنے بھی مجسم آ جائے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, روایات میں موجود ہے. کتنی مرتبہ آپ نے نہیں سنا, میں صرف یاد دلا دیتا ہوں تاکہ شیطان سے لڑائی کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو اس کا طریقہ بھی سکھا دوں گا انشاءاللہ. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی, میں رات کو کھجوریں اپنے گھر میں رکھتا ہوں اور گندم اپنے گھر میں رکھتا ہوں, صبح کو غائب رہتی جبکہ کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا, سارے راستے بند ہیں, پہرے پہ میں لیٹا ہوا ہوں, کوئی دکھتا نہیں ہے مگر چیز غائب. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت سننا. دوسرے دن یہ صحیح ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاگ کر رہنا، نظر رکھنا، تمہیں جو ملے گا اسے پکڑ لینا. کہ ٹھیک. اب اس دن پہلے سے جاگنے لگ گئے. شام کو جب غائب ہونے لگا تو محسوس ہو گیا کہ کوئی چیز یہاں سے اٹھا رہی ہے، تو انہوں نے پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو اس کے بعد میں اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں معافی چاہتا ہوں، میں آئندہ نہیں آؤں گا آپ کے پاس. انہوں نے کہا کہ چلو رحم کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم سکھایا. چھوڑ دو. چور کو چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر آ گیا. اب وہ پھر جاگ رہے تھے، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ایسا سر آپ کو واقعہ پیش آیا، میں نے چور پکڑ لیا تھا لیکن اس نے رحم کی بھیک مانگی اور میں نے معاف کر دیا، اس غرض سے کہ شاید میرے معاف کرنے سے میرا مولا مجھے معاف کر دے، تو میں نے اس غرض سے اسے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کام تو اچھا کیا، لیکن یاد رکھو وہ پھر آئے گا، کیونکہ جھوٹا ہے، شیطان کسی پر بھی جھوٹ بولنا. جب وہ دوبارہ آ گیا تو اسے پھر پکڑنا. دوسرے دن انہوں نے پھر پکڑ لیا. پھر وہ معافی تلافی کرنے لگا. دوسرے دن پھر چھوڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑا کیوں، پکڑ لیتے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آئندہ آئے گا تو آپ نہیں چھوڑوں گا. تیسری مرتبہ جب وہ پھر دیکھا اور پکڑا گیا تو اس وقت اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج چھوڑ دو، تمہیں ایسی چیز بتاؤں گا کہ جس کے بننے سے پھر میں کسی کے پاس نہیں آؤں گا. جب تیسری رات میں پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا پھر اس کے بننے سے میں نہیں آؤں گا. تو اچھا بتا دے. اس نے کہا کہ آیت الکرسی اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پڑھی جاتی ہیں میرا وہاں سے گزر نہیں ہوتا. انہوں نے تو چھوڑ لیا باتیں کے مطابق. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آ گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کہی گیا. فطرتاً ہے جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کہی کہ جہاں آیت الکرسی کی تلاوت ہو جائے وہاں سے شیطان کا گزر نہیں ہوتا. تو اس دشمن سے لڑنے کا طریقہ تو پیارے آقا نے بتلا دیا کہ یہ ہے کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرو. یہ جو شیطان ہے اس کا کام تمہیں برائی کرانا نہیں ہے، صرف برائی کا خیال تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے، بس اتنا ہی اس کا کام ہے، اس سے بڑھ کے اس کو قوت حاصل نہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے اب تعالیٰ کی جانب سے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا کر دیا جاتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ برائی کی دعوت دیتا ہے. فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے. یہ بھی نیکی نہیں کراتا، فرشتہ بھی نیکی نہیں کراتا، اور شیطان بھی برائی نہیں کراتا. شیطان برائی کا وسوسہ ڈال دیتا ہے اور آدمی اس طرف لپک جاتا ہے. نفس جو انسان کے اندرون میں ہوتا ہے وہ نفس اس سے برائی کرا دیتا ہے. اور جو فرشتہ ہے، فرشتے کی طرف اگر ہمارا جھکا ہو جائے، جھکاؤ ہو جائے، ہمارا غلبہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں پروردگار عالم کی عنایت خاصہ متوجہ ہو جاتی ہے اور پھر حق تعالیٰ اس سے نیکی کرا دیتے ہیں جس کا رخ فرشتے کی طرف ہو جاتا ہے. صورت گری اس کی کیا ہے؟ ہمارے میلان طبعی کو ملحوظ رکھا جائے، تمہارا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے، تم کس سمت میں جھک جاتے. مثال کے طور پر راستے میں جا رہا ہوں، کوئی حسینہ جمیلہ نظر آ جائے، جی میں آیا کہ صاحب اسے دیکھ لوں، فوری جی میں دوسری بات آئے گی کہ میرے گھر میں بھی تو بہن بیٹی ہے، میرے گھر میں بھی تو ماں ہے، میرے گھر میں بھی تو میری بیوی ہے، اگر بیوی نہ ہو تو بہن تو ہوگی، بہن نہ ہو تو ماں تو ہوگی، کوئی نہ کوئی تو بہرحال سنسناہٹ کی صورت میں ہمارے گھر میں بھی موجود ہے. ایک خیال یہ آتا ہے کہ میں بدنگاہی کر جاؤں، یہ شیطانی وسوسہ اور خیال بتا. دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ میرے گھر میں بھی کوئی ہے، اگر اسے کوئی دیکھ لے تو طبیعت گوارا کرے گی. اب دونوں کے درمیان میں آپ کا میلان کس طرف جھکتا ہے؟ چلو آج دیکھ لیتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ آپ کی طبیعت، آپ کا میلان شیطان کے وسوسے کی طرف جھک گیا، پھر نفس آپ سے وہ کام کرا دیتا ہے. اور جب خیال یہ آیا کہ صاحب میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اب میں بھلا کسی غیر محرم کو دیکھوں کیوں جبکہ شریعت نے منع فرمایا ہوا ہے، اب آپ کی طبیعت اس سمت میں آ گئی اور آپ نے اپنے نفس پر جبر کر لیا، اسی کا نام مجاہدہ ہے. جبر کر لینا اپنے نفس پر، اس کو قابو میں کرنا، نہیں یہ کام شریعت نے جائز نہیں قرار دیا، جو چیز شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے وہ نہیں کرنا. جو آپ کی طبیعت میں جبر اور استقامت آ گئی، اس استقامت کی بنیاد پر پروردگار عالم آپ کی نگاہوں میں پاکیزگی اور طہارت دے دیں گے اور پھر آدمی سے بد نگاہی کا گناہ نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ طبیعت پر جبر کرنا انسان کو آئے تو صحیح، وہ کیسے آتا ہے؟ انسان کو طبیعت پر جبر کرنا کیسے آتا ہے؟ پہلے آسان چیزوں سے اس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے، مشکل چیزوں سے بعد میں قابو میں کیا جاتا ہے۔ آسان چیزوں سے آدمی کی طبیعت کو اس پر لایا جاتا ہے۔ آسان چیزوں سے مراد آج میٹھا کھانے کا بھی اچھا آ گئی۔ طبیعت کا چاہنا کیا ہے؟ انسان کے اپنے جذبات۔ حالانکہ شریعت میں میٹھا کھانا منع نہیں ہے، آپ اس کو میٹھا کھلائیں ضرور، لیکن گھنٹے دو گھنٹے کے بعد جب طبیعت کا تقاضا دب جائے۔ اب آپ کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں صدقہ کروں تو لوگ دیکھیں گے بھائی بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے، کہیں گے۔ آپ اس وقت رک جائیں، کام آسان ہے، پھر اس کے بعد صدقہ کریں ضرور، لیکن کرنا کیسا؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت میں لے جا کر صدقہ کرو۔ یہ طبیعت پر جبر تو ہوگا، اس وقت میں آپ نے نیک کام سے خود کو روک دیا، لیکن نیکی سے مستقل نہیں رکنا، کیونکہ وہاں نظر پھر گئی، دل کا ارادہ بدل گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری ہی طرح بدل جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، چلو بھائی یہاں پر نہیں کریں گے، وہاں جا کے کریں گے۔ یہ بھی تلبیہ سے ابلیس ہے، شیطان خیال ڈالتا ہے کہ بھائی دیکھو اب لوگ دیکھ رہے ہیں، صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا، ریاکاری بھی ہو جائے گی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، لہٰذا جو ہے بعد میں کریں گے۔ اب وہ بات کبھی آتا ہی نہیں، وہ آنے نہیں دینا، یہ کمال۔ وہاں سے ہٹو، رخ بدلو، اسی وقت میں اس ارادے پر قائم ہو جاؤ اور لے جا کر جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کو پورا کر لو۔ یہ طبیعت پر جب رہے، سامنے نہیں کیا پیچھے کیا، جو دھیرے دھیرے چھوٹے سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے طبیعت مجاہدے پر آمادہ ہوگی۔ اس میں لذت نہیں آتی، کراہت پیدا ہوتی، آدمی کو اپنے آپ سے چڑچڑا بن ہوتا ہے، کیا کرنے لگ گیا ہوں یہ، جو اپنی ہی طبیعت کے خلاف ہے۔ مقصد ہی تو وہ ہے کہ تم اپنی طبیعت کے خلاف کرو، طبیعت کے خلاف کرو، شریعت کے خلاف نہیں کرو۔ اپنی طبیعت کے خلاف کرنا مجاہدے کی عادت ڈالنا ہے، نفس کو کنٹرول میں لانا ہے اور نفس کو قابو میں لانا ہے۔ جب اس نفس کو قابو میں لانے کے لیے مجاہدات کی سیڑھیوں پر قدم رکھیں گے تو مستقل قسم کے مجاہدات ہیں جو انسان کو کرائے جاتے ہیں۔ مجاہدات کیوں کرائے جاتے ہیں؟ مجاہدات جو کرائے جاتے ہیں اس نفس کو پاک کرنے کے لیے، جس کو قرآن مجید کے الفاظ کی روشنی میں تزکیۃ النفوس کہا گیا ہے، قد افلح من زکاہا کہا گیا ہے، قد افلح من تزکا کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نفس ہے یہ آدمی کو برائی پر ڈال دیتا ہے۔ شریعت تقاضا کیا کرتی ہے؟ شریعت تقاضا یہ کرتی ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے۔ اہل طریقت کیا کرتے ہیں؟ اگر بیماری کو بولو تو آدمی کم سے کم بخار پہ تو راضی ہو ہی جائے گا نا، آدمی کو یہ بول رہے ہیں کہ مر جا تو کوئی مرنے کو تھوڑی تیار ہو جائے گا، مرنے کو تیار نہیں ہوا تو بخار کے لیے تو راضی ہو جاتا۔ تو کبھی کبھی بڑے بڑے مجاہدات کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑا غرور کٹتا ہے اور بڑا غرور ٹوٹتا ہے اور توڑا ہے اس طرح بزرگوں نے، جو ایک مثال ہے میں اپنے مضمون کی تفہیم کے لیے حاصل کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں صاحب نے آ کر اپنے شیخ سے تذکرہ کیا اور ان کی نیت خالص تھی اور ایسے خالص کو واقعتا چاہتے تھے کہ وہ نگاہی سے بچ جائیں، تو ان کے شیخ نے ان سے کہا کہ دیکھو جس دن تم سے بد نگاہی ہو جائیں ہر بدنگاہی کے بدلے میں 200 روپیے خرچہ کر لینا، صدقہ کر دیں، 200 روپیے دے دیں۔ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے جس کا مزاج ہو، اس آدمی پر کیسی طبیعت پر گرانی گزرے گی، کیسی مشقت گزرے گی۔ یہ ہے مجاہدہ اور یہ ہے انسان کے نفس پر قابو پانے کا طریقہ۔ اب وہ جب 200 روپیے جانے کا غم اس کی طبیعت کو کھانے لگا تو دھیرے دھیرے بدنگاہی کی عادت ختم ہو گئی۔ عملاً کرنا پڑتا ہے، سن لینے سے نہیں ہوگا، عملاً زندگی میں آنا ہے، اور جب عملاً ایسا ہوگا کہ صاحب بدنگاہی ہوگی تو یہ کام کرنا ہے، مگر اپنے سے مت کرو، شیخ کے مشورے سے کرو۔ ہر ایک کے حال جدا ہوتے ہیں، کیفیتیں جدا ہوتی ہیں، حالات جدا ہوتے ہیں، احوال کیفیات کو اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ جو مناسب مشورہ دیتے ہیں اس پر عمل کرنا بہتر ہوتا ہے، اپنی مرضیات سے نہیں کرتا۔ اس پر بھی ایک شیخ نے فرمایا، شیخ کا سعید نے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، ایک مرتبہ ان کے یہاں گزر ہوا، تو میں جانا تو نہیں چاہیے لیکن آپ کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ میں پان کھانے لگ گیا۔ پان کھانے لگا تو ایک مرتبہ انہوں نے میرے دانت لال دیکھے، ہونٹ لال دیکھے، تو پوچھا کہ اشہادہ عربی زبان میں کہتے ہیں کیا ہے، پان، انہوں نے کہا کہ تم اپنے شیخ کی مرضی سے تم کیوں کھاتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس سے ایک مجاہدہ کرتا ہوں، وہ مجاہدہ ہے کہ کم بولنا آ جائے، میری زبان بہت چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے شیخ نے مشورہ دیا، تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، شیخ کا مشورہ تو نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ کہا کہ مرضی پہ چلنا ہی تو خواہشات نفسانی پہ چلنا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے انہوں نے خود اجازت دی کہ تم عادی ہو تو اس کو چلاتے رہو، میرا منشا یہ نہیں تھا کہ تمہیں روکوں، لیکن یہ بتانا تھا تعلیم کی روشنی میں کہ تم اپنی مرضی سے جب کرتے ہو تو وہی خواہشات نفس ہیں، اپنی خواہشات نفسانی ہیں، اپنی نہیں کرو بلکہ کسی اور کے حوالے ہو جاؤ، ان کے حوالے ہو جاؤ جو سرکار مدینہ کے حوالے ہو گئے، ان کے حوالے ہو جاؤ جو اللہ کے حوالے ہو گئے۔ اللہ کے حوالے کون ہوئے؟ دو جہاں کے سردار صاحب خواب حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار مدینہ کے حوالے کون ہو گئے؟ یہ مشایخین اعظام اور مشایخین طریقت، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، جو ان کی مرضیات ہیں وہ اپنی مرضیات بنا لی، کیونکہ اللہ کا حکم وہی ہے نا ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ فتبعونی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے لائیں، اس لیے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب ہم اپنے شیخ کے حوالے کرتے ہیں تو تین اب تین ہم اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے نہیں کرتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ عالم اسباب میں ہم نے شیخ کو سامنے نذیر بنایا ہوا ہوتا ہے، مثال بنایا ہوا ہوتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نفس پر جبر کرنا، عادت ڈالنا اس بات کی، کہاں تک، اس کی حد کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ گناہ چھوڑنا کمال نہیں، وقتی طور پہ آپ نے چھوڑ دیا، پھر طبیعت مائل ہوگی تو کر لیا، ہم بھی پیتے ہیں توبہ کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، ایسا نہیں۔ طبیعت پر اتنا بوجھ ڈالا جائے، اتنا بوجھ ڈالا جائے یہاں تک کہ اس چیز کی نفرت، کیونکہ اللہ کی ناپسندیدہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ ہے، اس لیے اپنے اندروں میں اس شے سے نفرت کو پیدا ہو جانا، یہ اللہ سے دوستی کے مماثل ہے، اور حق تعالی جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہاں تک کہ گناہ سے نفرت اپنے اندروں میں پیدا ہو جائے۔ تو مرتبہ صالحیت میں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، ایمان کے اندر اور عمل صالح کے اندر دو باتیں ہمیں پیش آتی ہیں۔ ایک شیطان، پہلے تو ایمان نہیں لانا، اس کے لیے نظائر اور ظاہری آثار میں ہم کو بہت ساری نشانیاں دکھائے گا، ارے دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے، ارے دیکھو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ دیکھو کہ مسلمانوں میں یہ معائب ہیں، تم کیوں اسلام قبول کر رہے ہو؟ شیطان صرف یہ خیالات ڈالتا رہتا ہے اور سامنے نظائر پیش کرتا رہتا ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ جس میں یہ برائی ہے تو وہ کیوں کرنا، روکتا رہتا ہے۔ ادھر سے دو دشمنوں سے لڑائی، اب ادھر دو دوست اپنی طرف بھی بلا رہے ہیں، دیکھو اس کے اندر حقانیت ہے، اسلام میں سچائی ہے، اسلام میں راستہ بازی ہے، اسلام کے اندر محبت اور معاہدت ہے، اسلام کے اندر لوگوں کے ساتھ پیار ہے، عدل و انصاف ہے، یہاں پر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ جب یہ دل میں خیالات آتے ہیں تعلیمات کی روشنی میں، تو اس پر استقامت سے جب آدمی جم جاتا ہے تو سمجھو کہ نفس اور شیطان دو دشمنوں پر غالب آ گیا، فرشتے کی یعنی ملکوتی صفت اس کی غالب رہتی ہے، تو حق تعالی جل شانہ اپنے فضل سے اس کو تھام لیتے ہیں، گر نہیں دیتے، حق تعالی کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال لوگوں نے بھی واقعے کی صورت میں، کبھی بچے کو چلاتے ہوئے آپ نے اپنے مکان میں دیکھا ہوگا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے گھر میں، سب کے گھر میں ماشاء اللہ ہوتے ہیں، ابھی ایک سات آٹھ مہینے کا بچہ، اب وہ چلنے کے قابل ہوا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، گھر کے چار اطراف میں چار افراد کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں باپ ٹھہرا ہوا ہے، کہیں بھائی ٹھہرا ہوا ہے، کہیں بہن ٹھہری ہوئی ہے، کہیں ماں ٹھہری ہوئی ہے۔ اب یوں اب بھائی کہتا ہے میرے پاس آ جاؤں، بہن کہتی میرے پاس آ جاؤں، اماں کہتی بیٹا میرے پاس آنا، ابا کہتا ہے بچے میرے پاس آ جاؤ۔ اب طبیعت کس طرف اس کی جھکتی ہے، وہ اس سمت میں چل جاتا ہے، تو جس سمت میں اس کی طبیعت جھکتی ہے اس سمت میں جو ہوتا ہے اس کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ مثلاً وہ بھائی کی طرف جھکا تو بھائی اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے، یہ میری طرف آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں گر جائے، اگر وہ لڑکھڑانے لگے گا تو بھائی لپک کے اٹھا لے گا۔ ایسے ہی اگر باپ کی طرف چلے، باپ کا پیار اور شفقت غالب آ جائے گی، وہ اسے گرنے نہیں دے گا, اپنی آغوش میں اٹھا لے گا. اگر ماں کی طرف لپکے گا تو ماں اسے اپنی آغوش میں اٹھا لے گی, بہن کی طرف لپکے گا تو بہن اسے اپنی آغوش میں اٹھا لے گی, اسے گرنے نہیں دیا جائے گا. ایسے ہی جب طبیعت کا تقاضا آئے کہ وہ برائی کی طرف ہمیں لے جائے, اور برائی کی طرف جب شیطان ہمارا وسوسہ اور خیال ڈال کر خیال پیدا کر رہا ہے تو نفس یہ کہتا ہے کہ یہ کر گزر, جو ہوگا دیکھا جائے گا. طبیعت کہتی ہے کر دینا چاہیے, لیکن آدمی نے جبر کر لیا, استقامت سے اپنے میلان کو ملکوت کی طرف رکھا, فرشتے کی سمت اس کے ڈالے ہوئے خیال کی سمت میں رکھا, تو پروردگار عالم اسی طرح اس کو تھام لیتے ہیں جیسے باپ اپنے بچے کو, ماں اپنے بچے کو, بہن اپنے بھائی کو, اور بھائی اپنے بھائی کو تھام لیتے. تقاضا کیا ہے؟ طبیعت چاہتی ہے برائی کر جائے. اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ ایمان کی حالت میں پہلے, دوسرے اعمال صالحہ کی حالت میں. اعمال صالحہ میں جب آدمی قدم رکھتا ہے, جو نیک کام سامنے آتا ہے اس میں بہت سارے تلبسات ہوتے ہیں. تلبسات سے اس نے اپنے آپ کو بچانا, کہیں ریا کے ڈر سے اعمال صالحہ چھڑا دیتا ہے, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شہرت اور نام و نمود کی خاطر کام کرا دیتا ہے, نہ یہ کرنا ہے نہ وہ کرنا ہے, دونوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. اور ایسی صورت میں وہ کام جو اعمال صالحہ میں عبادات کی لائن کے ہیں, ایک ہوتا ہے عبادت کی لائن کے نہ ہو, ایک ہوتا ہے عبادت کی لائن کے ہوں. اخلاق حسنہ میں سے کوئی ہر کام ہمارے یہاں عبادت ہو جاتا ہے, بشرطے کے طریقے مستفی پر کیا جائے. اعمال صالحہ میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عبادت کی لائن میں ہو, بالخصوص وہ عبادتیں جو اللہ کے لیے خالص ہوں, پھر اس میں دوسرے کے لیے کیا جائے گا. ایسی سیرت میں شرک جلیلہ کی مان جاتا ہے, اس سے بچنا, اس سے نکلنا, اور اس کے بعد میں پروردگار عالم کے آگے اپنے آپ کو ڈالنا, یہ جبر ہے اور صبر ہے انسان کا اپنے نفس پر. اور اس سے بچنا آسان نہیں ہوتا, وہی بچ سکتا ہے الا من رحم ربی, جس پر اس کے رب نے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے نے, اس کی پرورش کرنے والے نے رحم کا خصوصی معاملہ کیا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ وہ نفس ہے جو انسان کے بطون میں. اب ایسا بھی نہیں ہے, کبھی مفتی نواز صاحب سنا رہے تھے, یہ نفس کوئی لوٹڑے کا نام نہیں, حضرت امام جمال اللہ خان صاحب, یہ نفس کوئی لوٹڑے کا نام نہیں ہے. مثلا دل ہے, ارے صاحب خراب ہو گیا نکال کے پھینک دو, گردہ ہے خراب ہو گیا نکال دو دوسرا لگا دیں, ایسا ہے. یہ کوئی جسم کا کوئی عضو کہ یہ ایک خراب ہو گیا اسے نکال دو, دو ہاتھ ہیں ایک خراب ہو گیا نکال دو کام چل جائے گا, ایسا کوئی عضو جسم کا نہیں ہے. ایک لطیف قوت کا نام ہے جو انسانوں کے اندرون میں ہوتا ہے, اور اس کا نام نفس امارہ ہے. جب انسان جبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے, صبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے, استقلال اور استقامت اپنے اندرون میں پیدا کرتا ہے, یہ ہے علم. یہاں تک ہے سننا, سننے کے بعد جب جائیں گے تو پریکٹیکلی اپنی لائف میں لانا, اس کا نام عمل ہے. جان کر غلطی کرے گا شرک علمی, اور جاننے کے بعد عملی غلطی کرے گا, عمل میں ویسا نہیں کر رہا ہے اس کے مخالف کر رہا ہے, تو شرک عملی. مراتب کے اعتبارات وہ شرک کا درجہ ہے یا کفر کا درجہ ہے یا نفاق کا درجہ ہے یا ارتداد کا درجہ ہے یا الحاد کا درجہ ہے یا بدعات کا درجہ ہے, اپنے اپنے مراتب کے اعتبارات. زندگی کے اندر دو کاموں میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے, ایک ایمان میں صبر, اور چار درجات ہیں ایمان کے, ایمان آثاری, ایمان افعالی, ایمان صفاتی, ایمان ذاتی. ایمان آثاری میں جب آدمی اپنے نفس پر جبر کرتا ہے, اور اس کے بعد ایمان افعالی میں اپنے نفس پر جبر کرتا ہے, اس میں خالص فعل اللہ کو جاننا. اس کے لیے گزشتہ مجلس میں میں نے تین باتیں عرض کی تھی کہ اپنے انفس سے اور کائنات میں آفاق سے تین چیزوں کی نفی کرنی ہے. ایک ہوتا ہے افعال کے اپنے ذاتی ہونے کی نفی کرنا, صفات کے اپنے ذاتی ہونے کی نفی کرنا, ذات کے اپنے ذاتی ہونے کی نفی کرنا, یہ حق تعالی جل شانہ کے خاص. اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے کرنا اور اپنے ہونے کی نفی کرنا, جو یہ کام کرنا ہے یہ اس درجے کا مجاہدہ ہے. اور اس میں جب یہ مجاہدہ کرتے ہیں اس میں استقلال مزاجی اور استقامت سے جم جانا, جب اس میں جم جائیں گے تو ایسی صورت میں حق تعالی جل شانہ کا خصوصی کرم شامل حال ہوگا, کیونکہ یہ سب سبل میں داخل ہیں. والذین جاہدوا فینا, جو آدمی اپنے نفس پر مجاہدہ کرتا ہے یا اپنے نفس پر بوجھ ڈالتا ہے ہمارے لیے, ہماری طرف آنے کے واسطے, لنہدینہم، پھر ہم اس کے لیے سبلنا، لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے راستے کھولے جائیں یہ ضروری، اور بغیر راستہ کھولے کہ کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا، اور راستے کھلتے ہیں مجاہدات کے ذریعے سے۔ تو مجاہدات ایک عمل کا نام ہے، علم کا نام ہے۔ علم تو آپ نے لے لیا، عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرنا۔ جب یہ عمل ہمارے اندرون میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی قوتوں کو اپنے ساتھ دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس نعمت کی توفیق دے۔